المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس درد پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج میں اور آپ ہمارے محترم بھائی جناب قبلہ محترم الیاس تنبی صاحب زیدہ عمرہ وزیدہ شرفہ کے دولت خانے پر قرآن کریم فرقان حمید کی تراویح کے اندر مکمل ختم کے اور آج ختم قرآن کی مبارک مجلس اور محفل میں ہم موجود ہیں. میں صمیم قلب سے قبلہ الیاس بھائی کو آپ کے برادر محترم قبلہ یونس بھائی کو اور بالخصوص حافظ صاحب قبلہ کو کہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور جنہوں نے ماشاءاللہ تراویح میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو مکمل کیا اور اہل خانہ کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قاری صاحب کا پڑھنا اور مسلمین نمازی حضرات کا شوق قرآن اور محبت قرآن میں اسے سماعت کرنا اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ختم قرآن کی اس مبارک محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین اس مبارک بزم کو اس مبارک محفل کو ہم تمام کے لیے بالخصوص اس گھرانے کے لیے اور ان کے گھرانے کے مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل پہرا فرمائے. قرآن مجید اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ مبارک کتاب اور ہدایت کا وہ کمال جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر تقریباً 23 سال کے عرصے پر جیسی ضرورت رہی جیسے حالات رہے ویسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا نزول فرمایا. قرآن کریم اس امت کے لیے اللہ کی جانب سے ہدایت کا عظیم تحفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے ہمارے اعتقاد نظریات ہمارے اخلاق ہماری معاشرت اور ہمارے شب و روز کیسے بسر ہوں ان تمام کی جامع ترین ہدایت اس سچی کتاب کے اندر موجود ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہ کتاب اپنی اصل شکل کے اندر جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اس کی وحی کا نزول ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لہجے اور انداز میں اس کو تلاوت کیا آج الحمدللہ 15 صدیاں ہو چکی ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے انتہائی امانت کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو یاد کیا اور اس لہجے کو ضبط کیا اپنی زبانوں پر اور اپنے تلامذہ اپنے شاگردوں تک اس سے منتقل کیا، اور آج الحمدللہ وہ مبارک کلام پڑھنے کا شرف اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے کہ ہم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ مبارک اور ایسے محیر العقول کہ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ایسے جامع اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہتمام فرمایا ہے کہ صبح قیامت تک اس کا قیام رہے گا، اور قرآن مجید جب تک رہے گا اس کائنات کی بقا رہے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی آخری علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور صفوں سے اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے اندر اس کی گویا کہ بھلانے کی عادت آ جائے گی، اور جس وقت قرآن کریم کو محو کر دیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے نکال دیا جائے گا، تو وہ وقت، وہ بھیانک وقت آ جائے گا کہ جس کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس امت کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا ہے، جس طرح ہر ختم قرآن میں کچھ نہ کچھ یہ بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے، گزشتہ جتنی امتیں ہیں ان کے اندر انتشار، افتراق اور ختم ہونا، ایک اور ایک کے بعد دوسرے نبی کا زمین پر آنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے بندوں کو ہدایات اور تعلیم جس کتاب کی صورت میں دی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کے نبی کرتے ہیں، لیکن آنے والے دور میں یوں دیکھا گیا کہ نبی کی امت اس کی متحمل نہیں رہی، اس کو سنبھالنے والی نہیں رہی، حالات کا شکار ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت تک اس امت کو باقی رکھنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ سعادت عطا فرمائی، اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر انعامات ملے ہیں، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو مخلص رفقا یعنی جماعت صحابہ ایسی حاصل ہوئی کہ جنہوں نے جان اور اپنے مال اور اپنی ہر شے کی بازی لگا کر قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی ہم نے اپنے درس کے اندر ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو یاد کرنے کے دو طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے، ایک تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے سینے پر اس کو نازل فرمایا۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں یا آپ لکھ لیں۔ قرآن کریم کے لیے اعزاز اور اکرام یہ تھا کہ ایک تو یہ اہل عرب پر اترا، یعنی عرب کے لیے اترا، اور وہاں کے لوگوں کا حافظہ انتہائی مضبوط ہوتا تھا، وہ کئی کئی دہائیاں نہیں بلکہ کئی کئی سو سال کی تاریخوں کو زبانی یاد رکھتے تھے، ان کے وہاں ایک علم تھا، علم الانساب، جو ہمارے وہاں بھی گاؤں دیہات میں کسی نہ کسی صورت اور شکل میں نظر آتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، اس کی برادری کتنی ہے، اس کی اولاد کتنی تھی، وہ کتنے تھے، یعنی پورے خاندان کا شجرہ رکھنا، یہ علم الانساب کہا جاتا ہے، اور انتہائی مشکل علم ہے، اور انتہائی یعنی امانت اور حساس والا علم ہے کہ اس میں یہ یاد رکھنا کہ اس کا والد کون ہے، پھر اس کا دادا کون تھا، یہ خاندان کنسا ہے، یہ قبیلہ کون سا ہے، اس قبیلے کی شادی کس قبیلے میں ہوئی، وہاں سے کون سی خاتون یہاں بیائی گئی، یہ پورا ایک سلسلہ جو آج ہم جہاں پر بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ معلوم کرتے ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ عرب کا ایک بھی باشندہ اس کو زبانی یاد رکھتا تھا۔ صحابہ کرام کے اندر انصاب کو یاد رکھنے میں سب سے بڑا نام حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جس وقت قریش کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف توہین آمیز اشعار لکھے، کیونکہ اس زمانے میں ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ کسی کی تعریف اور مدح، جیسا پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا، ماضی قریب میں مغل زمانے میں دیکھیں، اس سے پہلے تو وہاں بڑے بڑے قصیدے بادشاہ کے دربار میں لکھے جاتے تھے، اور وہ لاکھوں درہم و دنانیر وہ انعام پاتے تھے کہ اس نے اس مفہوم کو، اس بات کو کس پیرائے کے اندر بیان کیا، اس شاعر نے کتنے خوبصورتی، کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا، ایسے ہی عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور آج بھی ناز ہے اور ہونا بھی چاہیے، اتنی وسیع وہ زبان ہے، تو اس زمانے میں کسی کی قدر اور کسی کی قیمت، جس طرح ہمارے وہاں کسی کی کوٹھی، کسی کا بنگلہ، کسی کی گاڑی، کسی کی جائیداد کو دیکھ کر ہم اس کو عزت دیتے ہیں، عرب کے اندر عزت ان کو تھی، کہ جس کو عربی زبان بڑے سلیقے سے بولنے آئے, اور پھر عرب کے جتنے قبیلے ہیں جو اصل عربی زبان بولنے والے ہیں ان کا وہ لہجہ بھی اس کو آتا ہو, انداز بھی آتا, اور پھر زمانے جاہلیت میں جو عرب کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہوئے ہیں ان کے قصیدے, ان کی شاعری بھی ان کو زبانی یاد ہو, تو ایسے شخص کی عرب کے معاشرے کے اندر بڑی وقت اور حیثیت ہوتی تھی. مثلا آپ غور کیجئے, جس طرح کے بڑی مشہور بات ہے کہ حرم کعبہ کے اوپر باقاعدہ زمانے جاہلیت, زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, یعنی وہ شرک کا زمانہ, وہ کفر کا زمانہ, جس کو جہالت کا زمانہ کہتے ہیں, جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. اس زمانے کے اندر ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ خانہ کعبہ, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ بنایا اور لوگوں کو حج کی دعوت دی, تو کسی نہ کسی طریقے کے اندر وہ شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر خانہ کعبہ کی محبت تھی, اور وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. مانا کہ وہ حج کے اندر ان کی ایک بڑی فضول رسمیں آ جاتی تھی, جس طرح کہ برہنہ طواف کرنا, بتوں کو پوجنا اور مورتیاں بنانا, یہ الگ الگ طریقے ان کے اندر گویا کہ ایڈ جہالت کے طور پر شیطان نے ان کو وسوسے دلا کے کر دیے تھے. لیکن حج کا ایک تصور موجود تھا کہ اس تاریخ میں حج پر جانا ہے, اور دور دور سے کشا یعنی قافلے جو ہیں قافلے در قافلے وہ مکہ آیا کرتے تھے. پھر ان میں جو بڑا شاعر ہوتا تھا اپنے کسی علاقے کا, وہ اپنا ایک قصیدہ لکھنے کے بعد وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتا تھا, اور لوگ گزرتے وقت دیکھتے تھے کہ جناب یہ, کیونکہ وہ علم کے بڑے رسیا تھے, وہ جب دیکھتے کہ اس نے جناب ایک قصیدہ لکھا ہے, اس میں الفاظ بڑے قیمتی وہ لے کر آیا ہے, اور الفاظ کے جامے کے اندر بات اس نے بڑی زبردست کی ہے, تو اس بندے کو انعامات سے نوازا جاتا تھا, اور اس کے قصیدے جو ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر جس طرح آج غلاف ٹنگے ہوئے ہیں نا, اس طرح وہ لمبے لمبے قصیدے ٹنگے ہوئے, کسی نے چار اشعار لکھے, کسی نے 20 لکھے. تو کوئی بڑا شاعر ہوتا تو اس سے اچھی شاعری کرتا, تو اہل عرب اس کے اوپر پیسے نچھاور کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آئے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ان کا ذہن یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک آیت لکھتے ہیں, کوئی شعر لکھ دیتے ہیں, اور اس شعر کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس بات کو جس پہرائے میں جس الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے اس کی یہ بڑی قدر کرتے تھے. جیسے نعت شریف آپ دیکھیے, نعت شریف بھی ہم پڑھتے ہیں, اعلی حضرت کی پڑھتے ہیں, دیگر بزرگوں کی پڑھتے ہیں, نعت تو ہوتی شاعری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں, لیکن ہر شخص جو جتنا بڑا عالم جتنا بڑا ذہین ہوگا وہ حضور کی شان کے لیے بات بھی بہت الگ سے لائے گا, اور اس کو بیان بھی بڑے قیمتی الفاظ سے کرے گا, تو اس سے سننے والے کو بھی ذوق آ جاتا ہے, بیان کرنے والے کو بھی ذوق. اور آپ بھی دیکھتے ہیں ایک بات اگر ایسی رف ٹف کریں تو اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے, لیکن اس کو ذرا سلیقے سے بنا کر کریں تو اگلا فوراً قبول کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بیان کرنا چاہے تو الفاظ کا چناؤ, پیرائے کا چناؤ, انداز اور اس کے بولنے کا انداز, ان کے اس کے تلفظ کا انداز اگر بہترین ہو تو وہ بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو کنوے کر سکتا ہے. اس لیے بڑے بڑے لیڈر بھی اگر آپ دیکھیں گزرے ہیں تو ان کی خطابت کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کے ہاتھ میں آئے ہیں, حالانکہ وہ بات ہی کر رہے تھے, لیکن ان کے جذبے سے بولنے کا انداز, اس بات کو پہرائے کے لیے اس کا جو ایک منظر بنانا, اس کی حساسیت کو واضح کرنا, اس کی اہمیت کو واضح کرنا, ایک پورا فلسفہ باندھنا, گویا کہ ایک گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے, اور یہ ملی جلی چیز ہمیں شاعری میں نظر آتی. مثلاً آپ دیکھیں, آپ پوری ایک کتاب پڑھ لیں آپ پر اتنا اثر نہیں ہوگا, لیکن ایک شاعری کا ایک جملہ پڑھ لیں تو آپ پر کیا بات کر دی جناب. یعنی شاعری کے اندر ایک تغزل ہوتا ہے, یعنی بیان کے اندر ایسے دل کو چھو دینے والے الفاظوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ بندہ ہش ہش کر کے رہ جاتا ہے. وہی بات اگر تفصیل سے لکھیں گے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو شاعری میں ہوتا ہے. تو یہ ساری میں بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ جاگتے ہوئے اس بات کو سمجھیے کہ میں آگے بات کیا کرنے جا رہا ہوں, اور قرآن کریم کی قدر کو آپ دیکھیں. تو میں نے عرض کیا کہ عرب کے لوگ جو دور دراز سے مکہ آتے تھے, اور قریش ان کو کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے, مانا کہ ان کے اندر شرک آ چکا تھا, خرابی آ چکی تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اولادیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے تشریف لائے ہیں ان میں شرک نے کبھی صلاحیت نہیں کیا. یعنی آپ اگر یوں محسوس کر لیں, یوں سمجھ لیں کہ جناب جو ہے حضرت ہاشم کو لے لیں, حضرت ہاشم کے اگر چار بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا عبد المطلب ہے رضی اللہ عنہ, حضرت عبد المطلب کے اگر 10 بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا عبداللہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سارے بیٹے ایمان لائے ایسا تو ضروری نہیں, لیکن جن جن سے حضور کا نور چلا ہے ان کے اندر ایمان ضرور رہا ہے. یہ عرب کی تاریخ میں آگے عرض کرتا ہوں. تو صحابہ کرام نے حضور سے آ کر یہ کہا کہ اگر ہم اس قوم کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں اور متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں متاثر ہونے کی عادت یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر اپنے قصیدے اور اشعار لکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ ایسا کوئی ہو کہ آپ کوئی چیز ہمیں بتا دیں قرآن کریم سے اور ہم خانہ کعبہ کے اوپر لکھ دیں اور اس کا مطالبہ کریں کہ جناب جو ہے وہ اس کا مقابلے پر لے آؤ. اس لیے کہ ہر شاعر جب آتا ہے وہاں پر تو اپنا قصیدہ لکھ کر چیلنج کرتا ہے کہ اس کا کوئی جواب لے آئے. تو دو چار دن کے بعد کوئی ماہر علم آتا ہے اور وہ اس سے بہترین شاعری کر کے لگا دیتا ہے تو اس کے جو لکھے ہوئے اس کو اتار دیا جاتا ہے, اس کے لگا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام جب حضور کے پاس آئے, میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کس کس علم کے اندر کتنا بڑا کمال رکھتی ہے. قرآن کریم جہاں ہدایت ہے اور قرآن کریم میں جہاں دنیا بھر کی معلومات اور آخرت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی کامل ہدایت ہے, وہیں پر اس کے الفاظ, وہی سچی باتیں جن الفاظ اور کلمات کے اندر بیان کیے گئے ہیں, وہ اہل عرب نے ان باتوں کو ان کلمات میں کبھی نہیں سنا تھا. جب حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتا دیجئے, تو سرکار نے ایک ہی آیت سورہ کوثر کی لکھ کر دی, فرما انا آتیناک الکوثر, یہ لے جا کر خانہ کعبہ پر لگا دو اور ان سے کہو کہ ایسا ملتا جلتا کوئی مضمون جس میں بیان کیا گیا ہے اور جن الفاظوں کے جامع میں لباس میں بیان کیا گیا ہے ایسا کوئی لکھ کر لے آؤ. جب لکھا گیا تو جناب سارے اہل عرب بھی وہ جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ آئے اور انہوں نے صرف انداز بیان, کلمات و الفاظ جو بیان کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ضبط اور اس طرح کا انتخاب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے, یہ ضرور اللہ کا کلام ہے. یہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے الٹا مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ یہ جو تم لے کر تو آئے ہو ہمارے پاس دوسرا نہیں تو تمہارے پاس کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس کا دوسرا نہیں, ہمارے پاس کا تیسرا بھی ہے. اب اسے وزن شہری میں آپ دیکھیں انا آتیناک الکوثر. ابھی کیونکہ یہ انتہائی فصاحت اور بلاغت, ہم کیونکہ ابتدائی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تو اس الفاظ کے کلمات میں کیا بلاغت اور فصاحت ہے وہاں تک تو خیر ہمارا ذہن نہیں پہنچے گا جب تک ہم کوئی خاص تعلیم یا اپنے آپ کو عربی میں مضبوط نہ کریں. میں صرف ایک نظم آپ کو بتاتا ہوں کہ وزن شہری پر, قرآن شاعری نہیں ہے لیکن ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے جو نظم بیان کیا گیا, جو طریقہ بیان کیا گیا ہے جیسے اہل عرب بیان کرتے تھے, تو فرمایا ان آتیناک الکوثر, فرما فصلی لربک وانحر ان شانئک والابتر. اب آپ دیکھیں بظاہر یہ الفاظ ایسا لگتا ہے جیسے شاعری ہو رہی ہے, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے شاعری ہو رہی ہے, شاعری نہیں ہے لیکن اہل عرب کیونکہ اسی نظم میں اسی انداز میں کسی کے کلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے, تو جو پہرایا, جو اسلوب, جو انداز قرآن نے استعمال کیا وہ اپنی انگلیاں زبانوں میں چبا جاتے تھے. وہ کہتے تھے ایسے الفاظوں کا انتخاب ہم نے بڑے بڑے شعرا دیکھے, کسی انسان کا ذہن یہاں تک پہنچ نہیں سکتا, ضرور یہ کرام رب کا ہے, یہ کسی بشر کا نہیں ہے. تو ایک تو قرآن کریم اس طرح منوایا گیا, دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اہل عرب کے اندر شاعری, ظاہر سی بات ہے شاعر ہوگا کوئی جو یہاں سے اٹھنے کے بعد جا کر آدھی بات بھول جائے تو وہ شاعر تو نہیں ہوتا. شاعر کو آپ بٹھا دو بغیر, جس طرح ہمارے ناتھوانوں کو آپ دیکھو, ان کو بٹھا دو جناب یہ ایک گھنٹے تک نعت پڑھتے رہیں گے, آپ کو ایک شعر یاد نہیں ہوگا, اور ان کو جناب ایک گھنٹے تک کئی سو اشعار یاد ہو جاتے ہیں. تو جس کو ذوق ہوتا ہے شاعری کا اس کو الفاظ یاد ہوتا, پوری پوری کتابیں یاد ہو جاتی, زبانی یاد ہو جاتی. تو اہل عرب جو تھے وہ شاعری کے بڑے دل دادا تھے, تو ان کا حافظہ, عرب کا تو حافظہ ایسی بڑی مشہور تھا جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ خاندانوں کا علم انصاف کا بہت رکھتے تھے, اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام کے اندر حافظوں میں بالخصوص اس علم کا, علم الانصاف, خاندان اور برادری کا علم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عرب کے اندر 3600 قبیلے ہیں, یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں, اس کو آسانی سے یعنی یوں نہ سمجھا جائے کہ غیر ضروری بات ہو رہی ہے, یہ فضائل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں یا شعور رکھا ہے, سمجھداری کی باتیں, اس میں ہمارے ذہن کا کوئی لیول بلند ہو. اب آپ غور کیجئے یہاں پر برادریوں کا علم, مثال کے طور پر صرف آپ جنرل یا جغرافی پڑھتے ہیں اپنے اسکول کے اندر, دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان میں کتنی قومیں آباد ہیں, وہ قوم کون سی زبانیں بولتی ہے, وہ قومیں کہاں سے آئی ہیں. یہ بڑا نفیس علم, علم الانسانیت اور علم النفسیات کا ہے کہ جس سے بندہ جب لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے وہ خود کتنا باذوق ہے اور اس کے اندر خود کتنی سنجیدگی ہے, کتنی روشنی ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں معلومات لے کر اس کو سمجھتا ہے. تو علم الانساب یا برادری کے علم میں بہت اونچا علم ہے, اس میں مہارت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو تھی. اس کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے. مثلا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پہلے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قریش مکہ نے حضور کے خلاف چند جو ہے وہ نازیبا اشعار لکھے, جس کو ہجو کہتے ہیں, یعنی کوئی اشعار لکھ کر مذاق بنانا, جسے نعت جو ہے وہ اشعار لکھ کر تعریف کرنا, تو ہجو جو ہے وہ ایسے اشعار کہ جس میں شاعری لکھ کر اپنے مخالف کے خلاف ہتک کی جائے اور اس کا مذاق بنایا جائے. تو حضرت حسان کیونکہ بڑے شاعر تھے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, اور حضرت حسان مکی تو تھے نہیں, مکہ کے رہنے والے نہیں تھے, وہ تو انصاری تھے, مدینے کے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا قصیدہ لکھوں گا کہ جس میں سارے کافروں کو میں جواب دوں گا کہ جنہوں نے آپ کے لیے کوئی شاعری لکھ کر اس میں کوئی کمزور بات کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, تم نہیں لکھنا, اس لیے کہ قریش میرے خاندان ہیں, کیونکہ جو میرے خلاف بات کر رہے ہیں یہ اوپر سے ہیں تو میرے ہی سارے رشتے دار. تم کوئی ایسا سخت الفاظ لکھو گے کہ وہ میرے خاندان کی طرف گالی جائے گی اور بری بات جائے گی. تو تم ایسا کرو کہ تمہیں الفاظ اور شاعری اچھی آتی ہے لیکن تمہیں لوگوں کے رشتے اور ناطے نہیں پتا, تو تم ایسا کرو کہ ابو بکر کے پاس جاؤ, پہلے ابو بکر سے میرے خاندان کے بارے میں پورا شجرا سیکھو, اس کے بعد تمہیں پتا چلے کہ کس کو ہیٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا ہے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ علم الانساب یعنی خاندانی علم کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا. پھر قرآن جو ہے دیکھیے, اس کا موضوع, ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ وہ کس سبجیکٹ پر ہے اور کیوں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کا موضوع ہے انسان. انسان سے مراد کیا, یعنی انسان کی ہدایت کے لیے. تو انسان سچی بات کو اور حق بات کو جس جس طریقے سے سمجھنے کا محتاج ہوتا ہے اور حق بات تک پہنچنے کے لیے وہ جن جن سچی باتوں کو اور سچے علم کے ذریعے وہ حق تک پہنچتا ہے, اس کو واسطہ بناتا ہے, تو قرآن ہر اس علم کو بیان کرتا ہے. مثلا اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں تاریخ بھی نظر آئے گی آپ, تاریخ علم, سابقہ امت کے بارے میں ایک ایک تاریخ گویا کہ اس کے اندر موجود ہے. اور انسان کی جس جس نفسیات کو قرآن بیان کرتا ہے وہ بالکل آج جتنا علم ترقی کر رہا ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو قرآن کریم نے کہا تھا. اسی طرح یہ تو چھوڑیے کائنات کے رازوں کے بارے میں کہ یہ کیسی بنی ہے, اس کے ساتھ کیا وابستہ ہے, کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس میں کیا کیا راز پنہا ہے. تو آج آپ دیکھیں سائنس جتنی ترقی کرتی ہے وہ وہیں پر پہنچتی ہے اور اسی بات پر وہ ایگری ہوتی ہے, اور گویا کہ آگے تو سائنس تحقیق کا سفر جاری ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے والے کو کبھی لگتا ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے, کبھی لکھتا ہے, کبھی لگتا ہے یہ تصوف کی کتاب ہے, کبھی یہ لگتا ہے کہ جناب یہ کوئی کائنات کے علم کی کتاب ہے. نہیں, انسان کا جیسے جیسے جس شخص کو جس علم کے اندر جتنی مہارت ہوتی ہے وہ اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے مطلب کی کتاب ہے. تو قرآن ان علوم کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یعنی انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو جو صلاحیتیں ہیں, وہ جو صلاحیت اپنے اندر زیادہ پاتا ہے وہی چیز اس کو قرآن کے اندر نظر آتی ہے, اور یہی قرآن کا اعجاز ہے اور یہی اللہ رب العالمین جل وعلا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی تفسیریں لکھنے والے کئی لوگ ہیں, جب صوفیہ مشائخ لکھتے ہیں تو اس کی ایک نرالی تفسیر ہوتی ہے, جب علم فلسفیہ اور فلسفے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, منطق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, علوم ظاہری اور عقلیہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جس کو آپ سائنس کہتے ہیں, تو اس کی ایک الگ تفسیر بنتی ہے. جب اس سے واقعات اور حالات اور سابقہ امتوں کے معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو ایک الگ تفسیر بنتی ہے. تو گویا کہ قرآن کریم خود پڑھنے والا انداز لگاتا ہے کہ یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, کہ یہ بظاہر ایک مختصر سی کتاب نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر علم کے کتنے دریچے کھلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل جب قرآن بنا ہے اور وہاں کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو قرآن کے ذریعے قبول کیا ہے تو یہ بڑا اعزاز ہے. اب اس میں میں تیسرے مرحلے پر آ جاتا ہوں کہ قرآن کو بچا کر رکھنا یہ رب نے اپنی ذمہ لیا ہے, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے تنظیمیں اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب تنظیم کا منشور نہیں رہتا. ہر بندہ آ کر منشور میں اپنی ایڈیشن کرتا رہے تو ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ منشور سمجھتے ہیں آپ لوگ, سمجھتے ہیں؟ تو میں کہیں فوٹو کو دیکھ کے تو تقریر نہیں کر رہا, تو آپ تھوڑا چہرے پر کوئی جاذبیت بھی رکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کتنی بات کو کس درجے تک سمجھتے ہیں, کیونکہ میری عادت نہیں ہے اس قسم کی تقریر کرنے کی. میری عادت یہ کہ ایک سے بڑھ کر کچھ آگے ہم کچھ سیکھنے کی بات کریں تو کچھ اس میں نئی بات ہم لے کر آئیں, لیکن اس میں آپ تھوڑی اپنی جذبہ بھی دکھائی ہے. میں عرض کر رہا تھا جس طرح کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس کے کوئی اہداف ہوتے ہیں, کوئی منشور کہ ہم نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, یہ منشور ہوتے ہیں. اگر کوئی جب تک منشور رہتا ہے تو تنظیم مضبوط رہتی ہے. جیسا ہمارا آئین پاکستان, ایک مثال دے رہا ہوں, چاہے اسمبلی بن جائے, ایک بندہ اگر سب سے زیادہ ووٹ لے کر بھی آ جائے تو وہ قانونی طور پر پابند ہوتا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ آپ نہیں جائیں گے, اس کے اگینسٹ آپ نہیں جائیں. یہ الگ بات ہے کہ جناب اکثریت لے کر آئین میں کوئی ترمیم کر دیتا ہے, یہ بھی قانون کا ایک حصہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی اکثریت لے کر آتا ہے تو وہ آئین سے کوئی قانون ادھر ادھر کر دے, اس کو چھوڑیے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے. تو اسلام کے آئین کا نام قرآن ہے, یہ ظاہر بتا رہا ہوں. اس فرسودہ نظام سے کوئی تشبیہ نہیں, لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن جو ہے وہ دین کا آئین ہے. کس بندے نے کس چیز کو کیا عقیدہ رکھنا ہے, کس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے, کس کو کس طرح قبول کرنا ہے, کس کو کس طرح قبول نہیں کرنا ہے, اللہ کے بندوں کے اندر ماں باپ کے حقوق کس درجے تک ہیں, بیٹے کے حقوق کس درجے تک ہیں, بیٹی کے حقوق کس درجے تک ہیں, ماں کے حقوق کیسے ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, یہ پورا نظام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید عطا فرماتا ہے. اب قرآن کی تشریح جو ہے وہ سنت بن جاتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بنتی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے اس کو حضور تو سمجھ رہے ہیں, لیکن عام بندہ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح نہیں کر سکتا. جس طرح آج بھی آپ دیکھیے آئین پاکستان کی کتاب یا قانون کی کتاب انگریزی زبان میں ہوتی ہے, اگر آپ بہت اچھی انگریزی بھی جانتے ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا بیان ہو رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ ماہر علم بیان کرے گا. اسی طرح قرآن ایک قانون کی کتاب ہے اور اس قانون کے سب سے پہلے مفسر جناب رسول اللہ ہیں. اس لیے قرآن کریم نے سورہ نحل میں بیان فرمایا ہے کہ حبیب ہم نے آپ پر یہ جو کتاب اتاری ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھول کھول کر اس کے معنی لوگوں کے سامنے بیان کریں. لتبین للناس ما نزل الیہم, اس کی تفسیر, اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی صحیح تعبیر کو آپ لوگوں پر بیان کریں. یعنی قرآن نے جو باتیں کی ہیں یہ ہم نہیں جانتے, یہ رسول اللہ جانتے ہیں اور رسول اللہ کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن, قرآن کی وہ تشریح, قرآن کی آیات کا معنی کہ کیا بات ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ. اب حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ اپنے اندر کس نوعیت کا ہے وہ ہمیں صحابہ اکرام کے عمل سے پتا چلتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن سنت اور اجماع صحابہ, کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو بیان کیا. اب میں اس کو آگے مختصر تھوڑا سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم کو بچانے کا دو طریقہ تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر, ایک تو وہ عرب والے تھے ہی قرآن یعنی زبانی چیزوں کو یاد کرنے والے. اب جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے نزدیک تو سب سے بڑی قدر والی چیز جو تھی وہ اللہ کی کتاب بن گئی, اور پھر اس میں بشارت یہ ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرے گا اللہ رب العالمین جل والا اس کو اس کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا, اور حافظ قرآن کو یہ اجازت ملے گی کہ وہ اپنے خاندان سے جس بندے کی شفاعت کرے اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے زینے پر وہ چڑھے گا, جہاں تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا وہ پڑھتا چلا جائے گا, اور جہاں اس سے کوئی خطا لاحق ہو جائے یا جہاں وہ تھک جائے وہی اس کا مسکن ہوگا, اور آخر تک اگر وہ پڑھتا چلا گیا تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ گویا کہ قرآن کی شفاعت کی بشارت ہے. تو ایک تو صحابہ کرام ایمان لا چکے ہیں, اور ان کے نزدیک بات کو سمجھیے کہ ان کے نزدیک اس وقت سب سے بڑی چیز وہ جو اللہ رسول کو پسند ہے. تو جب اللہ رسول نے یہ بتا دیا کہ قرآن یاد کرنے والا اللہ کا محبوب ہے, اور ایک ان کے پاس حافظہ بھی ہے اور پہلے سے وہ یاد کرنے کے عادی ہیں, اور پھر دین کی وجہ سے انہیں حفظ کے بارے میں اتنی بشارت دے دی گئی ہے, تو انہوں نے پھر ساری توجہ حفظ قرآن پر لگائی اور قرآن کو ایسے یاد کیا اللہ اکبر کہ آج قرآن اصل شکل میں جو موجود ہے وہ ان کی یاد کی وجہ سے موجود ہے. اس کے بعد میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. قرآن کریم جب اترتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کو بلاتے تھے, جیسے حضرت زید بن ثابت ہے یا حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہے, ان کو کہتے تھے کہ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو تم زبانی یاد کرو اور اس کو تم لکھ لو. تو لکھنے کے مختلف طریقے اس زمانے میں ہوتے تھے, یعنی کاغذ اس صورت میں ضرور ہوتا تھا جس طرح میں نے ایک درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے. جانور کے بدن کے اندر کے کچھ چربی کا حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو سکا کر کاغذ کی شکل دی جاتی تھی. مثلا اونٹ کے کوہان جو ہے, اونٹ کے کندھے پر جو اٹھا ہوا گوشت ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک باریک جھرری ہوتی ہے, اس کو بڑے طریقے سے وہ کاٹتے تھے اور اس کو سکاتے تھے تو وہ مکمل طور پر جو ہے اس طرح ہو جاتا تھا جیسے کاغذ کا ورق جیسا پینفلیکس ہوتا نا پلاسٹک کا اس طرح کا وہ خود ہوتا تھا اور اس کے اوپر خطاطی بڑے مضبوط انداز میں ہوتی تھی. قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اوپر لکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی یاد بھی کرایا اور اس کو لکھوایا بھی. نبی پاک نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تقریباً سارے ہی حافظ تھے, لیکن بڑا مشہور واقعہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی معاذ اللہ یہ جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی زمین جو ہے وہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے. آج دیکھیے اتنا کمیونیکیشن کا زبردست دور ہے, لیکن اس وقت بھی دھوکہ ہوتا ہے, جعلی ویڈیوز بن جاتی ہیں, بندے کی فوٹو لگا کر ایڈیٹنگ کر کے نہ جانے کیا کیا. ایک بندہ ہے اس نے کوئی بات نہ کی ہو اس کے لیے جناب غلط بات مشہور ہو جاتی ہے اور وضاحت بےچارا نہیں دے پاتا. تو وہ دور جو کمیونیکیشن کا بالکل جنازہ اس وقت نکلا ہوا تھا, کوئی رابطہ ہی نہیں تھا, تو اس دور کے اندر رومر اور گویا کہ افواہیں بہت پھیلتی تھی. تو یہ جو بنو حنیفہ کا قبیلہ ہے جو نجدی یعنی نجد کے قریب ریاض کے قریب تھا, وہاں پر رہنے والا یہ مسلمہ کذاب یہ شخص تھا اور اس نے وہاں جا کر سب سے کہا کہ مجھے میں نے, کیونکہ وہ آخری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سرکار کی عمر شریف کے آخری حصے میں ظاہری یہ حضور سے ملنے آیا تھا چند لوگوں کے ساتھ, اور جب وہ آیا تو اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے میرا اتنا, اور واقعی میں اس کا قبیلہ بڑا طاقتور تھا, اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیجئے تو یہ سارا خطہ جو ہے یہ آپ پر ایمان لائے گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے فرمایا کہ اللہ نے اتنا بھی میری نبوت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا. اور اس کو جواب جب وہ جانے کے بعد اس نے خط لکھا تھا تو حضور نے اس کے لیے جملہ لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے لیے, یعنی جو مسیلمہ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. حضور چاہتے تو اپنی حیات ظاہری میں اس کا مقابلہ کرتے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس پر توجہ نہ فرمائی اور دوسرے معاملات کو دیکھا, تاکہ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کا خلیفہ ہے وہ سب سے بڑا کام یہ کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور کے اندر یہی نہیں, آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان سے زیادہ 6 سے زیادہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو تھے ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا, سب کو ختم کیا آپ نے, اور حضرت عمر کی خلافت تک آپ نے اسلام کو بالکل تر و تازہ کر کے ان تک پہنچایا. مسلمہ کذاب کے ساتھ یہ بڑی گھمسان قسم کی جنگ ہوئی اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہا جاتا ہے کہ آج تک عرب میں اتنی لڑائی اتنی سخت کبھی نہیں ہوئی, اور اس میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے, 1200 اور اس میں صرف 700 صحابہ حافظ قرآن تھے. اب جب جنگ ختم ہو گئی لوگ لوٹ کر آئے, مختصر یہ کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے, کہنے لگے کہ دیکھیے آنے والی امت کی فکر ہم نے کرنی ہے, یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارا حافظہ تو مضبوط ہے لیکن آنے والے جو لوگ ہوں گے ہمارے شاگردوں میں کیا ان کا بھی یہ حافظہ ہوگا, اسلام پھیلے گا, عرب سے نکلے گا, عجم میں جائے گا, وہ تو ایسی کمزور ذہن کے لوگ ہیں, باتیں ایسی ایک بات میں 10 بات ملا لیتے ہیں, تو یہ قرآن کیسے بچے گا. ظاہر سی بات ہے اگر بندے کے حافظے میں غلطی لگے تو ایک ہارڈ کاپی اس کے سامنے ہونی چاہیے, ایک کتاب اس کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا دیکھ کر کہ نہیں یہاں نہیں لکھا ہو تم نے غلط پڑھا ہے. تو حضرت ابوبکر سے کہنے لگے یہ جو قرآن جگہ جگہ پر منتشر ہے, یعنی کسی کے پاس 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کے پاس 10 آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی لکھی ہوئی 4, 8, 10, 50 ہیں لیکن یاد اس کو پورا قرآن ہے. اب تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن لکھنے میں صحابہ کے پاس موجود ہے, تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ سب سے لکھے ہوئے کو منگوائیے, اور حضرت زید بن ثابت جو حضور کے سامنے بیٹھ کر وہی لکھتے تھے ان کو بلائیے اور پوری ٹیم بنائیے اور باقاعدہ طور پر قرآن کو ایک جگہ پر کمپائل اور جمع کر دیجئے, اس لیے کہ ورنہ ایک تو اتنی کثرت میں جنگیں ہو رہی ہیں, اگر صحابہ ایک کے بعد دیگرے وہیں شہید ہوتے چلے گئے جن کو یاد تھا اور مضبوط ذہن والے چلے گئے تو بعد میں قرآن کیسے منتقل ہوگا, اور بعد اگر وہ کسی کو زبانی یاد بھی کرائیں گے تو کیا اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا. تو ضرورت یہ کہ کتاب کے اندر اس کو جمع کر لیا جائے, لکھا تو ہے نا ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے, تو اس کو ایک کتاب کے اندر ہم جمع کر لیں تاکہ جناب ہمارے سامنے ایک ہارڈ کاپی بھی ہو. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کام میں عمر کیسے کروں, یہ کام تو رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر کو حضرت عمر نے کہا کہ کام تو حضور نے نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم کام تو بہت اچھا ہے, واللہ وہ خیر.
تو حضرت عمر ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ سنا نا کہ یہ کام حضور نے تو نہیں کیا لیکن کام بہت اچھا ہے تو کہتے ہیں میرا ذہن کھل گیا اور میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور زید بن ثابت کو بلاؤ. زید بن ثابت کو بلایا گیا, ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا, بڑے حساس لوگ تھے. انہوں نے کہا جمع کرنا ہوتا تو رسول اللہ جمع کر لیتے, ہم کیوں جمع کریں, یہ کام تو حضور نے نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے نہیں کیا لیکن ضرورت پڑ گئی, کام تو اچھا ہے. تو کہا ضرورت تو ایسی پڑ گئی ہے اور کام بھی ضروری ہے. تو کہتے اس بات سے میرا بھی دل کھل گیا اور پھر صحابہ اکرام کی پوری کمیٹی قائم ہوئی اور اس میں حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ اس میں جمع ہوا اور اعلان ہو گیا کہ جناب جس کے گھر میں جو جو صفحے رکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے وہ لے کر آئیں اور یہاں پر جمع کروائیں اور اس کو ایک جلد کے اندر جمع کر دیا جائے اور اس کے بعد جتنے صفحے جمع ہوئے ہیں اس کو تلف کر دیا جائے, یعنی اس کو محو کر دیا جائے, اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ایک جلد جمع ہوئی ہے کیونکہ اس زمانہ پریس کا تو تھا نہیں, اس کی نقل گویا کہ بنا لی جائے, تین چار جلدیں بنا لی جائے اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تاکہ یہ چیز باقی رہے. اور اس کام میں حضرت ابوبکر صدیق نے جہاں بڑے بڑے کام کیے ہیں اس میں اس امت پر سب سے بڑا احسان جماعت صحابہ میں جس نے کیا وہ حضرت ابوبکر نے کیا کہ ان کی کمانڈ میں ان کی سربراہی میں قرآن جمع ہوا اور آج جو یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے قیامت تک پڑھا جا رہا ہے, ایک جگہ پر پڑھا جا رہا ہے, اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچتا ہے. دو سال حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے قرآن ایک جلد میں رہا, حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے, 12 سال رہا. اس پر زبر زیر تو ہوتے نہیں تھے کیونکہ عرب کے لوگوں کو زبر زیر کی ضرورت نہیں, زبر زیر تو حنیف بھائی دور کی باتیں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. اب آپ حیران ہو جائیں کہ ایک ذہن میں ایک خاکہ بنائیں کہ زبر زیر بھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں جناب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں تو ہم ایسی کتاب کیسے پڑھیں گے کہ جس پر زبر زیر ہی نہیں لگا ہوا, تو اس کے لیے آپ کو گرامر پڑھائی جاتی ہے اور دیگر اور علوم پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے, ادب عربی پڑھا جاتا تاکہ معنی سے بھی آپ کو پتا چلے کہ کہاں پر اعراب یعنی زبر زیر کیا لگے گا. لیکن اہل عرب یہ تھے کہ ان کو اصل زبان تھے, ان کو نہ زبر زیر کی ضرورت تھی نہ ان کو نقطوں کی ضرورت تھی. تو حضرت عمر تک کے دور میں قرآن صرف ایسے تھا جس کو ہم سادہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ صرف شوشے بنے ہوئے, یعنی با لکھا ہوا لیکن نقطہ نیچے نہیں, تا ہے لیکن دو نقطے نہیں ہیں, فا ہے لیکن اس میں تین نقطے نہیں ہیں, جیم ہے لیکن اس کے پیٹ میں گویا کہ نقطہ نہیں ہے. یعنی اب آپ دیکھیں با تا سا اگر سارے نقطے ہٹا دیں تو وہ تو ایک جیسا لگے گا, لیکن ان کو اہل زبان بس اتنا, اس کو میں ایک ہی جملہ سمجھانے کے لیے عرض کروں گا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بس اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ اہل زبان تھے, ان کو پتا تھا یہاں با پڑھنا ہے کہ تا پڑھنا ہے کہ جیم پڑھنا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا نا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں ارمانیہ کے مقام پر ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جب مسلمان ان کے مقابلے میں گئے تو ایک اختلاف وہاں پر یہ کھڑا ہوا کہ عربی یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے پڑھنے کا طریقہ, تو 7 قبیلے عرب کے ایسے تھے کہ جن کی عربی اصل عرب تھی, اصل عربی تھی, اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت میں کچھ بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور میری امت جو عربی زبان بولتی ہے کیونکہ حضور کا عربی زبان نے پروناؤنس اور لہجہ اور تھا, یمن کے لوگ وہی بات کریں گے لیکن لہجہ اور ہوگا, طائف کے لوگ وہی بات کریں گے لیکن لہجہ اور ہوگا, تو لہجے کا فرق تھا, بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن لہجے کا پروناؤنس کرنے کا فرق تھا. آپ دیکھتے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ایک ہی زبان ہے آپ کی لیکن آپ علاقہ بدلتے ہیں تو وہی چیز بیان ہو رہی ہے لیکن وہ ایک لفظ کو کھینچ کے بول رہا ہے, وہ اگلے جھٹکے سے بول رہا ہے, وہ ایک گرا کر بول رہا ہے. تو اب جو اہل زبان جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جناب یہ لفظ کیا بول رہا ہے, لیکن جس انداز میں آپ اپنے گھر میں بول رہے ہیں اس انداز میں وہ نہیں بول رہا, اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ, ہاں لہجے کا فرق. تو 7 قبیلے جو تھے وہ عرب ہی تھے لیکن لہجے کا فرق تھا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے, کہنے لگے اس امت پر رحم کریں کیونکہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ شام والے عراق والوں کو جھٹلا رہے ہیں کہ تم نے قرآن غلط پڑھا, اور عراق والے وہ شام والے کو جھٹلا رہے ہیں کہ تم نے غلط پڑھا, کیونکہ وہاں کے عرب ان کا لہجہ الگ ہے, شام کے عرب ان کا لہجہ الگ ہے, اور یہ سارے جو لہجے ہیں یہ حضور نے اللہ سے مانگے اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پھر میری امت کے ان 7 بڑے قبیلوں کی وجہ سے 7 حروف یعنی 7 لہجوں پر مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. یہ اس لیے شروع میں آسانی کی گئی کہ لوگ قرآن کے قریب تو آ جائیں یار. اب بوڑھا آدمی کہاں جا کر لہجہ سیکھے گا؟ تو اس کو کہا گیا کہ تو جس لہجے میں پڑھتا اس لہجے میں پڑھ. لہجہ تیرا بدل رہا ہے لیکن بات تو تو وہی کر رہا ہے جو قریش والا کر رہا ہے. لیکن جب قوم میچیور ہو گئی نا, قرآن کے قریب آ گئی, قرآن سمجھ میں آ گیا, تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر اس فتنے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے پھر حضرت مولا علی کو اور زید بن ثابت کو بلایا کہ اب اس قرآن کریم کو جو حضرت ابوبکر نے مرتب کیا, جو حضور نے دیا تھا, اب اس کی ہینڈ رائٹنگ, اس کی لکھائی ہم اس طریقے سے کریں گے تاکہ اس میں لہجہ بھی وہی ہو جو صرف قریش کا ہو اور سارے لہجے نکل جائیں. تو حضرت حفصہ سے پھر وہ نسخہ منگایا گیا اور پھر لکھائی اس انداز میں کی گئی تاکہ اس کے لہجے کا انداز وہی رہ جائے جو حضور سید عالم کا لہجہ تھا, اور باقی سارے لہجوں کو بند کر دیا گیا اور جتنے دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا تھا اسی کی کاپیاں بنا بنا کر ہر علاقے میں بھیج دی گئی, اور صحابہ کے شاگردوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اب آپ مدرسوں میں جو بچوں کو پڑھائیں گے تو لہجہ اس کا وہی ہوگا جو قریش کا, یعنی جیسے حضور کا لہجہ تھا. تو سارے لہجے ختم ہوتے چلے گئے اور ایک لہجہ بن گیا جو حضور کا لہجہ تھا, جس لہجے میں آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں. لہجے پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ جس طرح میں اکثر اپنی مسجد میں بھی عرض کیا, جیسے مالک یوم الدین یہ قریش کا لہجہ ہے, ٹھیک ہے, دوسری قرات کا لہجہ ہے ملک یوم الدین. اب اگر آپ کے سامنے یہاں پر کوئی قاری آ کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم ملک یوم الدین, ایک بچہ بھی کہے گا تم نے قرآن غلط پڑھ لیا بھائی, اور جبکہ اس نے قرآن صحیح پڑھا ہے, کیونکہ ایک لہجہ ایسا ہے. جیسے ایک لہجہ دیکھیں جلدی سمجھنے کے لیے مشہور سورت بتاتا ہوں, والضحى والليل اذا سجى, ٹھیک ہے, اسی لہجہ دوسرے امام کی طرف جائیں تو والضحى والليل اذا سجى. اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو لہجہ سنا ہوا ہے آپ کے سامنے اگر کوئی تلاوت ایسی کر لے والضحى والليل اذا سجى, آپ کہیں گے یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. اسی لیے بہار شریعت کے اندر یہ موجود ہے کہ جس علاقے میں جو لہجہ مشہور ہے اسی لہجے میں پڑھا جائے, دوسرا لہجہ قاری نہ پڑے کیونکہ لوگ انکار کریں گے اور وہ کفر ہوگا, اس لیے کہ ہر لہجہ متواتر ہے اور وہ قرآن کا حصہ ہے. اس لیے عوام کے اندر یہ لہجہ نہیں پڑھا جاتا, لیکن مدرسوں کے اندر یا عرب میں خاص طور پر جہاں کے لوگ اس کی عربی کو جانتے ہیں لہجے کو جانتے ہیں, تو وہاں پر سب عشرہ قرآن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی آیت کو سات لہجوں سے پڑھ کے بتاتے ہیں. ہمارے نزدیک لگ رہا ہوگا ہمیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے, تو وہ غلط نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہندو پاک کے اندر اس لہجے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ کہیں جہالت سے اس کا انکار نہ کر دے. اب بات کو سمیٹتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن میں ایک آیت ایسی پڑھ دی اس نے, وہاں اس کو پڑھنا چاہیے تھا پیش یعنی ذمہ, اور اس نے پڑھ لیا زیر, اس سے معنی کفریہ بن گیا. تو حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا, کیونکہ عربی گرامر کو ایجاد کرنے والے شیر خدا ہیں. جو ایک کام حضرت ابو بکر نے کیا وہ اپنی جگہ پر ہے, جو سیدنا مولانا علی نے کیا ہے وہ آپ نے عربی زبان کی گرامر نکالی, اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے نقطوں کو جاری کیا کہ ایک عام آدمی کیسے پڑھے گا. تو یہ با کا نقطہ, تا کا نقطہ, جیم کا نقطہ, یہ نقطوں کو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایجاد کیا تشدید کے لیے. کیسے نقطے, نقطے کہاں پر لگائے جائیں گے, کس طریقے سے لگائے جائیں گے, یہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست گویا کہ اضافہ ہوا. یہ قرآن میں اضافہ نہیں تھا, قرآن کے قریب آنے کے لیے وقت کی ضرورتیں تھیں. جیسے پہلے ضرورت نہیں تھی تو جمع نہیں کیا گیا, ضرورت ہو گئی تو جمع کر لیا گیا, پھر ضرورت ہوئی تو لہجے میں لایا گیا, پھر ضرورت ہوئی تو نقطے لگائے گئے. پھر قرآن کو تقسیم کرنا ہے نا کہ یہ پورا قرآن کیسے سمجھیں گے آپ, تو پھر اس زمانے میں سات منزلیں ہوتی تھی, کیونکہ حضور کے دور میں قرآن, آج ہمارے دور میں قرآن کی تقسیم 30 پاروں میں نا, قرآن اتنا ہی ہے, لیکن اس ٹائم پر اس کو کہا جاتا کہ یہ سات منزلوں پر ہے, یہاں سے یہاں تک ایک منزل, یہاں سے لے کر یہاں تک منزل, وہ ایک تفسیر ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ تھا کہ جب آپ تراویح پڑھاتے تھے اور جس آیت پر آپ رکوع کرتے تھے اس کو لکھنے والا لکھ لیتا تھا. آج قرآن کے اندر جو رکوع کی ترتیب ہے وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے, اور یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے مراد نہیں کہ انہوں نے اپنی ایجاد کر لیا, معاذ اللہ, تمام صحابہ کی جماعت اس میں شامل ہے. اور حضرت مولا شیر خدا کا یہ جملہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا, آپ فرماتے ہیں عثمان غنی نے جو قرآن کی خدمت کی کہ اس پر نقطے لگوائے اور اس کو ایک لہجے میں جمع کیا, فرمائے وہ اتنی ضرورت تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی کی جگہ پر خلیفہ ہوتا تو میں بھی دین کی خدمت کے لیے وہی کرتا جو عثمان غنی نے کیا, اور یہ سارا کام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہوا. پھر آگے چلتے ہوئے پھر اس میں زبر زیر لگائے گئے, 30 پاروں کی تقسیم ہوئی. جس طرح بات کو ختم کرتے ہوئے آج بھی آپ دیکھیے قرآن کریم کچھ استاد خاص طریقے سے پریس سے چھپواتے. ایک تو قرآن مجید وہ ہے جو ہمیں چھپا ہوا نا, آج کل باقاعدہ رنگین اضافوں میں بھی رنگوں کا اضافہ, قرآن میں اضافہ نہیں ہوا ہے, رنگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ اگر لال رنگ جہاں لکھا ہوا ہے تو وہاں غنہ کرنا ہے, جہاں بلو ہے تو وہاں اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلر کے ساتھ گویا کہ سمجھایا گیا ہے تاکہ ایک عام آدمی پہلے شروع جب قرآن کریم کھولے گا تو اس میں رنگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہاں لال رنگ ہوگا وہاں غنہ کرنا ہے, کیونکہ غنہ نہیں کریں گے تو معنی بدلے گا, وہاں غنہ کرنا ہے. اور جہاں اخفا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف الفی آ گیا تو وہاں اخفا کرنا ہے, وہاں غنہ کرے گا تو معنی بنے گا جیسے انعمت, انعمت نہیں پڑھیں گے, انعمت نون ساکن ہے اس کے بعد عین آ رہا ہے تو وہاں اخفا ہوگا, صرف نون کی آواز ظاہر کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. تو اس طرح لوگوں کے قرآن کو درست کرنے کے لیے کتنی خدمت علماء نے کی ہے اس دور کے اندر لوگوں کے قرآن کو, تاکہ ان کو پڑھنا صحیح آئے. تو اس دور میں جس سے پہلے زبر زیر کا ایک ایڈیشن ہوا ہے, وہ ایڈیشن قرآن میں نہیں ہوا ہے, سمجھنے کے لیے, بات سمجھ رہے ہیں, اس بات کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہوا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے ہوا ہے. اسی طرح جس طرح قرآن کو بچانے کے لیے آپ نے کہا جناب یہ کاغذ جو ہے یہ خستہ ہے, اس کو بار بار بچہ پھیرے گا تو یہ کاغذ پھٹ جائے گا, تو آپ ذرا مہنگا کاغذ لگائیں, تو وہ اضافہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن کو بچانے کے لیے. انہوں نے کہا جناب جلد جو ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ ذرا کچی ہے, تو آپ ایسا کریں ذرا پلاسٹک کی اور موٹے گتے کی کر دیں آپ, تو پہلے ایسا نہیں, اب ایسا ہوتا ہے. تو یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے, قرآن کو بچانے کے لیے. تو جس طرح یہ آپ کو میں نے کاغذ وغیرہ کی مثال دی ہے, یہی مثال نقطوں کی ہے, یہی مثال زبر زیر, یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے, یہ بات بار بار ذہن میں اٹھائیے, یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو بچانے کے لیے آپ نے کاغذ اچھا لے لیا, سیاہی اچھی لگا دی, اس کی بائنڈنگ آپ نے اچھی کر دی ہے. اسی طرح آخر میں عرض کر رہا تھا کہ آج باقاعدہ قرآن حضرات تجوید کے طور پر جو قرآن کریم کو شایع کرتے ہیں, یعنی قرآن وہی ہے لیکن بچہ اس کو دیکھ کر سمجھ سکے, کہاں میں نے غنہ کرنا ہے, کہاں اخفا کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, تو اس کو کلر کے اندر توجہ ہے آپ کی. اسٹل مجھے ایسا نہیں دیکھیں, کچھ سمجھیں آپ تاکہ میں سمجھوں کہ یہ جو میں ضروری بات, کیونکہ حالات بڑے فتنوں کا دور چل رہا ہے اس وقت, تو قرآن کے خلاف نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, تو یہ قانون کوئی آپ کو دوسرا بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے معاذ اللہ, تو بہتر ہے کہ اس بات کا جو صحیح مقصد ہے ہم بیٹھ کے سمجھ لیں. تو یہ جو جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں اضافہ نہیں, کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل بتاؤں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے, تو ایک سازش, کیونکہ اسلام کو منتشر کرنے کی سازش میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ قرآن کو منتشر کیا جا رہا ہے, کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب جو ہے کہ وہ نیٹ پر جناب اسرائیل نے الگ قرآن بنا دیا, وہ ہندوستان کے اندر ایک پلیت شخص ہے وسیم رضوی اس کو کہتے ہیں, اس نے قرآن میں سے چند آیتیں نکال دی ہیں, تو قرآن نہیں رہے گا تو دین کیسے رہے گا. لیکن آپ دیکھیے قرآن ختم نہیں ہوگا, جہاں پر آپ جیسے عاشقان قرآن اپنا وقت اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر تراویوں میں قرآنوں کو بچائیں گے اور اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں میں قرآن کو منتقل کریں گے, تو کفر پہلے بھی ہار گیا تھا اب بھی ہار گیا ہے, اس لیے کہ وہ ایک قرآن کے بارے میں سازش کرتا ہے تو ایک ایک علاقے میں ہزاروں حافظ قرآن صحیح طرز پر نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور قرآن ایسا ہے. تو میرے دوستو بزرگو, حفظ قرآن یہ جو آپ نے تراوی پڑھی ہے یہ بہت بڑا آپ نے شرف پایا ہے. میں کوئی تسنو یا بناوٹ یا وقت گزارنے کے لیے بات نہیں کر رہا, اللہ گواہ ہے کہ تراوی کے اندر حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا, یقین کیجئے ایسے شخص کو اونچے ممبر پر بٹھانا چاہیے اور ان کے سروں پر ہار اور ان کے ہاتھ چومنے چاہیے, اس لیے کہ قرآن کریم کا محافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے, ایک بات, اور پھر تراوی کے اندر اس کو زبانی پڑھتا ہے, پھر وہ سچے قرآن کے عاشق اور اللہ کے نیک بندے اس کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی, صرف تراوی نہیں ہو رہی ہے, وہ قرآن کے اعتبار کو بچایا جا رہا ہے, وہ اس امت کے اعتبار کو بچایا جا رہا ہے. آج مجھ تک میرے بھائیوں بزرگوں جو قرآن پہنچا ہے وہ ایسے ہی سچے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے کہ جو قرآن کریم کی خدمت میں قرآن کو یاد کرنا, اوڑھنا بچھونا ان کا قرآن تھا. اور یقیناً قرآن صرف آخرت اور دنیا کی ہدایت نہیں بلکہ اس میں شفا اور روحانیت بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسے سورہ فاتحہ ہے سورۃ الشفا ہے, آئیں آپ پڑھیں آپ کو ظاہری امراض سے بھی بالکل واضح شفا نظر آئے گی. جس طرح کل میں نے بخاری شریف کی حدیث ایک جگہ ذکر کی, حضور سید عالم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی آخری دو آیتیں جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه وآخر تک واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. یہ دو آیتیں ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ دو آیتیں پڑھ لی رات کے وقت یہ اس کے لیے کافی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جناب جسے ایسا مرض بد لگ جائے کہ جس سے اس کی جان نہ چھوٹتی ہو, فرمایا صرف اس آیت کی تلاوت کی پابندی کرے اور اس کو پڑھتا رہے, وہ خود محسوس کرے گا کہ میرا مرض مجھ سے دفع ہو گیا ہے. شیاطین اور جنات کے لیے سب کسی بابے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ آج کل تو بابے بھی مارکیٹ کے اندر اتنے ہیں کہ جن اتارتے ہیں تو عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ قرآن خود ایک پیر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سوتے وقت رات کو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اسے ہر قسم کی نحوست, شیطانیت, شیطنت, نظر بد, جنات, آسیب اور جادو سے اللہ رب العالمین اس کو پاک کرتا. اور یہ لٹرلی پریکٹیکل ہے, آپ اس کو پڑھنا اگر شروع کر دینا اور ایک دفعہ پڑھیں, دو دفعہ پڑھیں, تین دفعہ پڑھیں, چار دفعہ پڑھیں, ایک تو پڑھنے کا ثواب کہ آپ نے قرآن پڑھا اور ہر حرف پر دس نیکی ہے. تو اس کی یہ دو آیتیں ہیں, اس کو آپ نے پڑھا, ایک تو قرآن پڑھا. ایسے ہی آپ مثال کے طور پر سارے وظائف ہم مانتے ہیں, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن وہ وظیفہ اور ہے, قرآن اور ہے. شاید اس کو پڑھنے میں آپ کو تلفظ میں ثواب نہیں ہوگا, اس کے معنی کی وجہ سے ثواب ملے گا, یا آپ کو نیت کی وجہ سے ملے گا. قرآن وہ ہے جس کے حرف پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور قرآن تو سید الکلام ہے نا, اس کے آگے کون سا کلام ہے. سارے وظائف بزرگوں کے معتبر ہیں, جن بزرگوں کے وظائف ہم پڑھتے ہیں وہ خود اللہ کے ولی قرآن پڑھ کے بنے ہیں. یقیناً وہ وظائف بھی پڑھے جائیں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن دل زیادہ قرآن سے لگایا جائے, کیونکہ قرآن پڑھنے سے ایک تو بندے کی روحانیت, اس کی جاذبیت, اس کے ایمان میں ایک روحانی جذبہ اور اس کو جلا ملتی ہے. تو میں اس کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ درس قرآن کے اندر اور ختم قرآن کی دعائیں مقبول ہوتی ہے, تو اس میں کم سے کم ہر مسلمان کو چاہیے, ہمارے بھائی اور بہنوں کو, کہ وہ رات کے وقت سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ شریف کی یہ دو آخری آیتیں, اور سورہ بقرہ کے اندر جو آیت جو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے آیت الکرسی, جو سب سے بڑی آیت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اس کے لیے فرشتے محافظت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے ان کو اگر آپ میں پڑھنا شروع کریں تو ہماری ذہنوں کا تناؤ, ہماری نیند نہ آنا, ہمارا ڈپریشن, ہمارے فضول خیالات, ذہنوں میں کسی کے لیے برائی, ارے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا, اب ٹو میں لگ گئے اور دل میں اس کے لیے بغض آ رہا ہے, خیالات آ رہے ہیں, یہ ساری شیطانی وسوسے اس سے ختم ہو سکتے ہیں. تو قرآن تو ایک گلدستہ ہے جس سے آخرت بھی ملتی ہے, دنیا بھی ملتی ہے, صحت بھی ملتی ہے, ایمان بھی ملتا ہے, دولت بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, شہرت بھی ملتی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے تحت دعا کیجیے ہماری الیاس بھائی کو کامل شفا دے, ہماری یونس بھائی, حنیف بھائی اور جتنے دیگر بزرگ موجود ہیں اس خاندان کے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین ہمیں یقین کے ساتھ اس کی قدر کو جانتے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کی, اس کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دے. ارے حنیف بھائی میں کیا کہوں, قرآن ایسی کتاب ہے کہ صرف آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے سفر زیادہ ہوتے ہیں تو میرے پاس موبائل میں اور آئی پیڈ میں قرآن کریم ہوتا ہے, تو میں یقین کروں میں خود اس کو کبھی کبھی آزماتا ہوں کہ جب میں کہیں درس دینا ہے تو قرآن کریم کی آیت نکالا تو پڑھ رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے لیکن ہاتھ لگانے میں کوئی لذت نہیں آ رہی, کیونکہ میں آئی پیڈ کے ذریعے اس کو تلاش کر رہا ہوں یا موبائل کے ذریعے, لیکن گھر میں آنے کے بعد یہ کہیں پر قرآن کریم سے ملاقات ہو اور بندہ ہاتھ میں قرآن لے تو صرف ہاتھ میں لینے سے ہی بندے کے اندر ایک روحانیت آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کلام اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے, اور جب بندہ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے کندھوں پر اگر پہاڑ ہے تو پہاڑ جیسا بوجھ اتر رہا ہے اور دماغ سے گویا کہ چیزیں اتر رہی ہیں. لیکن قرآن کریم کو صرف میں نے اور آپ نے آخری نصیحت سنی ہے میرے اور آپ کے لیے, پڑھنا ہے. کیا ہے ہمارے لوگ پہلے پوچھنے کتنی دفعہ پڑھنا ہے, کون سی سورہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے, او بھائی پڑھنا ہے. یہ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, پڑھنا ہے جی. سورہ فاتحہ آپ نے کہا تھا نا ابھی میرے پیچھے ایک بندہ بھاگے گا, جتنی علمی بات ہے میں نے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو, لیکن وہ بھاگ کے گاڑی تک آئے گا اور پوچھے گا. اچھی بات ہے میں نفی نہیں کر رہا, لیکن میں اس کو کہتا ہوں اس کے ساتھ اس بات کو بھی قبول کر, اور جو عقیدہ سیکھتا ہے اس کو چاہیے اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی قبول کر, دونوں چیزیں لگ. وہ دروازے تک آ کر نہیں, آپ نے کہا تھا کتنی دفعہ پڑھنا ہے, تو میں وہ نہیں ہوں کہ جو آپ کو کہوں کہ سات دفعہ پڑھنا ہے یا دس دفعہ پڑھنا ہے. حدیث میں تعداد آئی ہے اس کا انکار نہیں ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، میں نے پڑھنا ہے، جب بندہ پڑھنے کی نیت سے پڑھتا ہے نا تو اس کی نمبرنگ پر نظر نہیں ہوتی، پڑھنے کی ہوتی ہے، تو پھر وہ تسلی سے پڑھتا ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہے. اور میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سرکار پڑھتے تھے تو اللہ اکبر، ہم ایک ایک حرف کو باقاعدہ شمار کر سکتے تھے کہ حضور نے ابھی کون سا حرف ادا کیا. وہ پھر 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 نہیں ہوتے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو حضور آہستہ آہستہ پڑھتے، الگ الگ کر کے پڑھتے، سننے والے کو پتا چلتا کہ، اور انگلیوں پر میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے بندہ گن سکتا تھا کہ حضور نے ابھی کیا پڑھا ہے، حضور نے ابھی کیا پڑھا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو یہ کیا کیا آپ نے، یہ کس طریقے سے آپ نے. میں اگر آپ کے پاس ملنے کے، آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے جائیں اور ان سے کہیں آپ کون ہیں، کہا جی میرا نام یہ، میں فلاں جگہ سے، اس نے کہا تسلی رہے آپ، یہ تو میرا مذاق بنا رہے ہیں، آپ میرے دفتر کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو بات کرنا نہیں آتا. اگر آپ کو بات کرنے تو ٹھنڈک انداز سے کریں، تسلی سے کریں، رک رک کے کریں. تو جب بندہ بندے سے تیز انداز میں بات کرتا ہے، کتنے شرم کی بات ہے. اگلا کہتا ہے یہ میری توہین ہے اور تجھے بات کرنا نہیں آتا، اور رب کے آگے پھر 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 پڑا جا رہا ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، رک رک کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں. اور وہ اگر ہم پڑھنے کی نیت سے پڑھیں تو پھر کبھی یہ ہوتا ہے سات دفعہ پڑھنا ہے تو بندہ کہتا ہے بس ایک سیکنڈ میں میں سات دفعہ پڑھوں. اب پڑھنے سے جوش ختم ہو جاتا ہے، اس کو تعداد کی توجہ ہو جاتی ہے. تو تعداد آپ رکھیں لیکن ہر دفعہ پڑھیں، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، یہ بے شمار اضافہ ہے. سرکار کے پاس صحابی آئے، وہ کہنے لگے مجھے وسوسے آتے ہیں، سرکار نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ٹھہر ٹھہر کر سورہ کافرون پڑھی. سرکار نے فرمایا یہ سورت وہ ہے جو دل میں کفر نہیں چھوڑتی، یہ سورت وہ ہے جو دل میں کفر نہیں چھوڑتی، دل میں وسوسہ نہیں چھوڑتی. تو اللہ رب العالمین جل والا اس کلام پاک سے مجھے اور آپ کو مستفیض فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سستی اور کاہلی سے دور رکھے، اس عبادت اور اس نعمت سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمکنار کریں. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم ختم قرآن کی تقریب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے جو پڑھا ہے انہیں صحت دے، سلامتی دے، اور سامع صاحب نے جو سنا ہے ان کے سننے کو قبول فرمائے، اور مولا کریم نمازی حضرات نے جس محبت اور عقیدت سے اس کی تلاوت کو سنا ہے اور نماز کی ادائیگی کی ہے، تمام رکن اور تمام نیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان خاندان کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنا مجمع مولا کریم آیا ہے یہ قرآن کی محبت میں آیا ہے کہ ختم قرآن ہے، چلو چلو دعائیں مقبول ہوتی، اللہ راضی ہوتا ہے. تو مولا کریم تو نے خود فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. تو مولا یہ پورا مجمع اس فقیر سمیت اس گمان پر آیا ہے کہ آج بخشش کا وقت ہے، کیونکہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو مولا کریم تیری رحمت بخشتی ہے، اور تو نے کہا جیسا میرے بارے میں سوچو گے نا مجھے ویسا پاؤ گے. تو اس مجلس میں بھاگ کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا ہے اس مجلس میں تو ہمیں بخش دے گا اور ہم پر رحم کرے گا، ہمارے بچوں پر رحم کرے گا، ہماری اور ہمارے خاندان اور ساری امت کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد کرے گا اور ہمیشہ کے لیے تو ہم سے راضی ہو جائے گا. مولا کریم امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرما، پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما، جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی یہاں موجود ہیں اور لائیو میں جتنے ہماری بہنیں بھائی بچے مولا کریم ہیں، مولا کریم دلوں میں جو مرادیں رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جتنے بچے مدرسوں میں علم دین حاصل کرتے ہیں، حفظ قرآن درس نظامی پڑھتے ہیں، مولا کریم انہیں علم نافع عطا فرما. اسکولوں میں پڑھتے ہیں مولا کریم انہیں بھی خالص علم دے، اور بے حیائی اور بے شرمی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو مولا کریم محفوظ فرما. اس خاندان کو اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے. یہاں چار یاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہوتا ہے، غوث و خواجگان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ناتخوانی بھی ہوتی ہے، حمد و ثنا بھی ہوتی ہے. مولا کریم ایسے لوگ یقیناً تیری امت کے لیے ایک عظیم انعام ہوتے ہیں. اس گھرانے کو سلامت رکھ، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. کاروباروں کو مولا کریم نقصان اور اذیت سے محفوظ فرما. یہ جو خیر کے کام کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دین کی تبلیغ کے ساتھ، مولا کریم اپنا شاہ نشان اجر عطا فرما، کیونکہ تو نے فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. تو مولا کریم تو اپنے، جب تو توفیق عبادت دیتا ہے تو رسوا نہیں فرماتا. مولا کریم ہمارے لیے اور قیامت تک ہماری اولادوں کے لیے خیر کو مقدر فرما دے، بدبختی شقاوت سے ہمیں محفوظ فرما دے. مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، جنات سحر نظر بد، حاسدین اور مولا کریم بد نظروں کی بد نظری سے ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو محفوظ. جو بے گناہ قید ہیں انہیں آزادیاں عطا فرما دے، جن کے مال پھنس گئے ہیں مولا کریم ان کے لیے کشادگیاں عطا فرما، جو قرض کے بار تلے دب گئے ہیں اسباب عطا فرما دے کہ مولا کریم قرض سے سبکدوشی ہو جائے، تو نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جیسا گمان کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں، تیرے سے مولا کریم دنیا و آخرت میں اپنے اپنے بچوں کے لیے اسی خیر کا سوال ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکی وہ بھی دے دے، مانگ لیا جاتا اتنی پاکیزہ محفل ہے، مولا کریم تو بیڑا پار ہوتا، بن مانگے وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خوشی خوشی درود پاک پڑھی، اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حدیث پاک میں آتا رسول پاک نے فرمایا جب دعا کو ختم کرو تو سارے رسولوں پر سلام بھیجو، اور حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار سورہ صافات کی یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ میں پڑھوں گا حصول برکت کے لیے، یہ حضور پڑھتے تھے جس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور سارے نبیوں کا سلام ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحمین۔